الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ہمارا عقائد کے متعلق چوتھا درس ہے کتاب مستطاب بہار شریعت میں سے، کہ جو ہمارے اہل سنت کے عقائد کی اور فقہ کی بہترین کتابوں میں سے ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی، جو کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شاگرد بھی اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں. یہ کتاب چونکہ بہت ضخیم ہے، تو اس میں سے ہم نے عقائد کے متعلق جو پہلا حصہ ہے اس میں سے درس شروع کیا ہے، اور یہ اس دروس کی کڑی میں سے آج چوتھی کڑی ہے. اور ہم ابھی تک جو عقائد سیکھتے آئے ہیں ان میں سے ہم نے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں سیکھا سنا، اور اس کے علاوہ پچھلے درس میں تقدیر کا کچھ بیان گزرا. تو پچھلا جو درس گزرا ہے اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ ہم تھوڑا سا میں دوہرا لیتا ہوں، کہ پچھلے درس میں ہم نے سیکھا کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں جو چیز اچھی ہو یا بری ہو، تقدیر کی بھلائی یا برائی جو بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور تقدیر جو ہے ہمارے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے. تقدیر کا انکار کرنے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مجوس بتایا، یعنی اتنا خراب آدمی ہے وہ کہ اس زمانے میں جو مجوس تھے یعنی آتش پرست، ان جیسے لوگوں میں سے ان کو بتایا جو تقدیر کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں. اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ تقدیر جو ہے وہ تین طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں قضاء مبرم. اور اس کے علاوہ دوسری وہ ہے کہ جو مبرم، قضاء مبرم حقیقی ہے ایک تو پہلی والی، اور اس کے بعد وہ ہے جو اس کے جیسی نظر آتی ہے. قضاء مبرم وہ حقیقی نہیں ہے لیکن فرشتوں کے صحف میں اور لوہے محفوظ پہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی قضاء مبرم ہے، یعنی یہ ٹلنے والی نہیں، یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹلنے والی نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور شے پر منحصر کرا ہوا ہے، کسی اور چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ، اس کا تعلق کسی اور چیز کے ہونے نہ ہونے پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اس کو تبدیل فرما دے. تو وہ قضاء مبرم ہے لیکن وہ حقیقتاً قضاء مبرم نہیں ہے، قضاء فکس نہیں ہے وہ. وہ کسی کی دعا سے چینج ہو جاتی ہے یا کسی کے کوئی ایسے عمل سے چینج ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے لیکن لوہے محفوظ پہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو قضاء مبرم ایسی شے ہے دو طرح کی، ایک قضاء مبرم حقیقی کہ جس کا ٹلنا ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فیصلہ فرما دیا کہ کچھ بھی ہو جائے گا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے مثال کے طور پر بہت آسان ہے کہ قیامت کا وقت ٹل نہیں سکتا، جو قیامت آئے گی آئے گی، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. کون کب کہاں پیدا ہوگا اس میں کوئی چینج نہیں ہے، لیکن کون کب کہاں مرے گا وہ بظاہر قضاء مبرم ہے. قضاء مبرم ہے کہ اس کے اندر فرشتوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹل نہیں سکتا، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے کسی اور کی عمر کو بڑھا دیا گیا، کسی اور کی عمر کو بھی بڑھا دیا گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب لوہے محفوظ پہ دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہوگا جو قرآن، جو اللہ کے کلام کو بہت خوبصورتی سے پڑھے گا، اس کے اعمال بھی بہت اچھے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دریافت فرمایا، کس نے؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے، کہ یا رب یہ کون ہے کہ جو اتنا خوبصورتی سے تیرا کلام پڑھے گا، اس کی آواز بھی خوبصورت ہوگی، دیکھنے میں بھی اتنا اچھا ہوگا، اس کے اعمال بھی اتنے اچھے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ، اس کا نام داؤد علیہ السلام ہے، یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ اللہ میرے نبی میں سے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام میں سے ہوں گے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب ان کی عمر اتنی کم کیوں ہے، اتنی کم کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے. تو آپ نے اللہ تبارک سے عرض کی، یا رب میری جو عمر ہے 1000 سال سے زیادہ میری عمر ہونے والی ہے، تو اس میں سے 60 سال داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دے، اس میں سے 60 سال داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دے. تو اللہ تبارک نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری عمر میں سے 60 سال نکال کر کے داؤد علیہ السلام کو دیتا. اب دیکھیں کہ مرنے کا وقت تو فکس ہے نا، بظاہر فرشتوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر 50 ہے 60 70 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے لکھتے، جس چیز چاہے گا وہ مٹا دے. قرآن پاک اس کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب چیز ہے، ان اللہ علیہ کل شیء قدیر. بلکہ تقدیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے مٹا دے، محو فرما دے. یمحق اللہ ویثبت، جو چیز چاہے وہ مٹا دے اور جو چیز چاہے وہ لکھ دے. تو جب داؤد علیہ السلام کی عمر میں 60 سال بڑھا دیے گئے، اور فرشتے جب آئے سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو دنیا میں جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ عمر ان کی کتنی ہے نا، علم غیب میں سے. کہ بہت سارے وہابی کہتے ہیں کہ بھائی علم غیب نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام کو، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے علم غیب جاننے والا، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے علم غیب جاننے والا، اسی لیے تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے، ورنہ تو کیسے بتائے گا وہ کسی کو. بہرحال تو پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے آئے کہ چلیے حضرت، تو انہوں نے کہا میری عمر تو ابھی اور 60 سال باقی ہے، میری عمر تو اب اور 60 سال باقی ہے. تو فرشتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کہ یا رب تیرا یہ نبی جو ہے وہ آنا نہیں چاہ رہا، وہ کہہ رہا ہے اس کی 60 سال عمر باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بتاؤ، اس کو یاد دلاؤ کہ اس نے جو ہے زمین میں جانے سے پہلے اپنی عمر کے 60 سال جو ہے داؤد کو دے دیے تھے علیہ السلام. فرشتوں نے یاد دلایا، فرشتوں نے یاد دلایا کہ حضرت لوہے محفوظ پہ میں پڑھا تھا اور آپ نے جنت میں ہی یہ عرض کی تھی کہ یار میری عمر میں سے 60 سال اس کو دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال آپ کی عمر کم کر دی اور ان کی بڑھا دی. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے پھر سے کہ یار اب وہ دے دے اور مجھے بھی میری 60 سال عمر دے دے، مجھے میری 60 سال عمر دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ قسمت تو اسی نے لکھی ہے نا، اس کے ہاتھ میں ہر شے ہے، تو یمحق اللہ ویثبت، جو چیز وہ چاہے مٹا دے، جو چیز چاہے وہ لکھ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ آدم علیہ السلام کو 60 سال عطا فرما دیے. تو تقدیر جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. قضاء مبرم جو غیر حقیقی ہے، فرشتوں کو شاید نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ فلاں دعا کرے گا تو میں اس کو چینج کر دوں گا، یا یہ ایسی حرکت کرے گا تو میں اس کی عمر کم کر دوں گا یا زیادہ کر دوں گا. یہ قضاء مبرم ہے، لیکن یہ صرف شبہ ہوتا ہے کہ قضاء مبرم ہے، لیکن وہ حقیقی مبرم نہیں ہوتا. تیسرا تو پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو معلق ہے، قضاء معلق کہ یہ کام کرے گا یا یہ کام ہوگا یا یہ حادثہ ہوگا تو فلاں شے اس کے ساتھ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معلق ہے، یعنی کسی اور چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر وہ منحصر ہے. تیسرا یہ کہ قضاء مبرم غیر حقیقی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعا سے، آپ کے اپنی دعا سے، اور آپ سے بڑھ کر آپ کے والدین کی دعا سے بھی چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے آگے یہ کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھی ہے وہ اس جو لکھی ہے اس کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہو، اور اس نے جو لکھا ہے اپنے علم ازلی سے، اپنے علم کامل سے لکھ دیا ہے کہ جو وہ کرے گا اس کے حساب سے اس نے لکھ دیا، لیکن اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم کو برا کام یا اچھا کام نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو اس نے ہم کو اتنا اختیار عطا فرمایا ہے. ہم کل اختیار والے نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، اختیار پورا ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ہم بالکل پتھروں کی طرح مجبور ہیں. ایک دائرہ اختیار ہمیں عطا ہوا ہے، اس دائرہ اختیار میں ہم کام کرتے ہیں، اور اس دائرہ اختیار میں کام کرنے کی وجہ سے ہمیں ثواب یا عذاب یا حساب کتاب ہم سے لیا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ جگہ یہ چیز دی، یہ چیز دی، یہ موقع دیا، یہ موقع دیا، تم نے اچھے کے برے معاذ اللہ برا چنا تو اس کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اور اگر برے کے بدلے اچھا چنا تو اللہ کی طرف سے ثواب ہے. تو یہ ایک جائزہ تھا پچھلے درس کا تقدیر کے بارے میں. آگے پڑھتے ہیں حضرت ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 25، اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے. یعنی پھر سے اس کو ذرا آہستہ پڑھتا ہوں میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے ہم نے صفات پڑھی کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، قدیم ہے اور ابد تک رہے گا، ابدی ہے، ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، और उसमें कोई तगयुर नहीं आता, और जो कुछ भी हम देखते हैं या समझते हैं वो सब क्या है, हादिस है, वो सब बनाई हुई चीजें हैं। हत्ता के स्पेस जिसको हम समझते हैं, जगह मकान स्पेस, ये भी क्या है, हादिस है। और जिस चीज को हम वक्त समझते हैं कि फला दिन गुजर गया, या फला करोड़ साल पहले जमीन बनी, या फला करोड़ साल पहले सूरज बना, उससे करोड़ों साल पहले कायनात की तश्कील हुई वगैरह वगैरह, तो वहां से वक्त शुरू हुआ, तो वक्त भी क्या है, अल्लाह की मखलूक है, हादिस है, ठीक है। लेकिन अल्लाह तबारक वताला तो हमेशा से है, जब वक्त भी नहीं था, जमान भी नहीं था, मकान भी नहीं था, और ऐसा कदीम और ऐसा परफेक्ट है वो कि जैसा वो था वैसा वो अब भी है और हमेशा वैसा ही रहेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक वताला के बारे में तसव्वुर हम सिर्फ कुछ जो है ना उसकी सिफात को समझ करके उसकी मार्फत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक वताला को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। और जो पहले जो हमने सीखा है उसी से जो चीजें इस्तिम्बात हुई है उसी के आगे हम चलते हैं कि अल्लाह तबारक वताला जहत मकान और जमान इन सब चीजों से पाक है। जहत कहते हैं डायरेक्शन को, डायरेक्शन की जो हम समझते हैं कैसे, कितनी डायरेक्शन है हमारे पास, कितनी जहत है, समझते हैं कितनी है, 6 आगे पीछे, कितनी होगी, 2 दाएं बाएं, कितनी हो गई, 4 ऊपर और नीचे, 6। तो ये 6 सिमतें जो है, समते जो है, इन्हीं को हम जो है कहेंगे कि भाई थोड़ा इस तरफ या थोड़ा उस तरफ, या थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं या थोड़ा बाएं। तो ये समते भी जो है ये भी मखलूक है, डायरेक्शन जिसको कहते हैं ये भी मखलूक है। मकान यानी जगह, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो लामहदूद है, उसके लिए हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि भाई वो कितना बड़ा है। जैसे हमारी आपकी एक पैमाइश होती है भाई, 5 फुट 10 इंच, 6 फुट 2 इंच, है ना, इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतना मोटा, ठीक है ना, इस तरह की हमारी एक पैमाइश होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन चीजों से भी पाक है, किससे, पैमाइश से वो पाक है, और जहत से तो बता दिया, मकान से भी पाक है। अगर किसी को ये कहा जाए कि भाई वो फला जगह में है, जाहिर है वो जगह बड़ी होगी और वो जो होगा उससे छोटा होगा, ठीक है। तो मकान कितना भी बड़ा हो तो मकान की एक हद होती है कि भाई 10 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा, या उससे बड़ा है, इतना बड़ा, लेकिन उसकी एक हद है। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हद मुतय्यन करना ये ठीक नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जहत और मकान साइज वगैरह इन सब से पाक है। लिहाजा उसके लिए ये कहना कि फला मकान में है ये भी गलत है। क्यों, अल्लाह तबारक व तआला मकान से इसलिए पाक है क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, उसके लिए कोई पैमाइश नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। जिस तरह उसके इलम ला निहाया है बताया, वैसे उसकी अपनी जो हस्ती है उसके लिए हम कुछ सोच नहीं सकते वो कैसा है, ठीक है। तो वो जहत से पाक है, मकान से भी पाक है। मकान उस जगह को कहते हैं जहां वो होगा, कोई चीज होगी, जाहिर मकान बड़ी होगी, वो चीज छोटी होगी, ठीक है ना। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मकान से पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है बल्कि ला निहाया है, उसके लिए कोई शेप और कोई जगह मुतायन करना ये गलत है। जमान, मैंने बताया जमान से पाक, यानी टाइमलेस है, उस पर वक्त गुजरता नहीं, वक्त का उस पर कोई असर नहीं, उस पर वक्त गुजरता नहीं, वो तो उस वक्त से है जब वक्त भी नहीं था, वो हमेशा से है और हमेशा वैसा ही रहेगा। जब वक्त खत्म हो जाए उस वक्त, उसके बाद भी वो वैसा ही रहेगा, अजल से वैसा ही है, अब भी ऐसा ही है और अबद में भी वो ऐसा ही रहेगा। हरकत, वो हरकत से भी पाक है। अब जैसे हम और आप बैठे हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम एक हरकत करते हैं, मूव करते हैं, यानी हमारी एक लिमिट है, हम जहां हैं वो एक लिमिट है हमारी, हम उसके आगे नहीं है, तो हमें उससे आगे जाने के लिए मूव होना पड़ता है। इसलिए कहा मकान की कैद में, किसमें है, हम एक मकान की कैद में है, एक डायमेंशंस की कैद में है, हम साइज की कैद में है, लिहाजा हमें मूव करना पड़ता है, हमें हिलना पड़ता है, हमें हरकत करनी पड़ती है। अल्लाह तबारक तआला ला महदूद है, वो क्या है, ला महदूद है, और उसके लिए हरकत करना ये तसव्वुर नहीं कर सकते, वो हरकत करने से पाक है। حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اس کی طرف جاتا ہے ایک بالش چل کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے, بندہ چل کے جاتا ہے تو اللہ تبارک دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے. یہ انسانوں کو انسانی تصور کے حساب سے سمجھانے کے لیے, یہ انسانوں کیونکہ انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے نا, انسان کی جو عقل ہے وہ انسان اپنی حساب سے سوچتا ہے, لیکن یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم تھوڑی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر رسپونڈ کرے گا, اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے, اس کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس پہ جو ہے اس عقیدے میں, حرکت کے عقیدے میں, کیونکہ معاذ اللہ جو اہل حدیث ہے یا سلفی جو اپنے وہ کہتے ہیں یا وہابی جب لوگ کہتے ہیں, انہوں نے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم بھی مان لیا معاذ اللہ رب العالمین, اور کیونکہ جسم مان لیا تو حرکت بھی مان لی, تو حرکت ماننے کے لیے وہ حدیثیں پیش کرتے کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھاگتے ہوئے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چل کر بھی آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر کے گلے بھی لگاتا ہے بندوں کو. یہ سب چیزیں اس طرح اس لیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد سرکار دو عالم سرکار کی حدیث میں ارشاد اس لیے ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی عقل کے حساب سے سمجھایا جائے, ورنہ انسان سمجھیں گے نہیں, ورنہ انسان سمجھیں گے نہیں. تو پہلے ہی جیسے بتا دیا تھا کہ اگر اللہ کا معاذ اللہ جسم مانا جائے, معاذ اللہ اللہ کا جسم مانا جائے, تو اللہ کے جسم کو مانیں گے تو پھر ان چیزوں سے وہ بنا ہوا ہوگا جو ہم نظر میں آتی ہے. تو جسم بھی تو کسی چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے, اور وہ بنی ہوئی چیزوں کو فنا ہے, وہ بنی ہوئی چیزیں بعد میں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے, وہ کسی چیز سے بنایا نہیں گیا ہے, اس میں اجزاء نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں, وہ جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ جو ہمیں اشارتاً بتا دیا گیا ہے وہ اس طرح ہے, ٹھیک ہے. تو حرکت سے بھی پاک ہے اور سکون سے بھی پاک. تو اگر کوئی کہے بھائی اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ایک جگہ, یہ بھی سوچنا ٹھیک نہیں. اور شکل و صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے, تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انلمیٹڈ ہے, بے حد ہے, وہ لا نہایا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت اور شکل سے پاک ماننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. شکل اور صورت سے پاک ماننا ضروری ہے, اور آگے بھی ارشاد فرمایا کہ جمیع حوادث سے وہ پاک ہے. جمیع حوادث مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو ضرورت پڑتی ہے, یا کوئی شے میں تبدیلی آتی ہے, یا کسی وجہ سے کوئی ٹائم کی وجہ سے کوئی تغیر آتا ہے, جس طرح انسان میں آتا ہے, سورج میں آتا ہے, چاند میں آتا ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چینج آتا رہتا ہے, اس کے اوپر ایک عمر گزرتی ہے, اس میں کوئی حرکت آ جاتی ہے, وہ سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. درشی پر اللہ وسلم مبارک وسلم میں نے بتا. تو یہ بنیادی عقیدہ ہے, اس کو سمجھ لیجئے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے معاذ اللہ گمراہ ہوئے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. میں ایک بار پھر سے پڑھ لیتا ہوں. عقیدہ نمبر 25, اللہ تعالیٰ جہت, مکان, زمان, حرکت, سکون, شکل, صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے, ٹھیک ہے. آگے عقیدہ نمبر 26, دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہے, اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے. رہا قلبی دیدار یا خواب میں, یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے, اور ہمارے امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی. پھر سے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے کمال کی انتہا ہے کہ اپنے رب کو دیکھ لے, ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں, یہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہے, اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے. رہا قلبی دیدار یا خواب میں, یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی حاصل ہے, اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت ہوئی. اس کی تشریح پڑھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل کا دیدار, دیدار کہتے ہیں رویت یعنی دیکھنا، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہوا ہے، اور یعنی زندگی میں، یہ کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہے، یعنی اس زندگی میں بچشمے سر اور روح بدن کے ساتھ دیکھنا یہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ خاص سے مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف حضور کے لیے، کسی اور نبی کے لیے بھی یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ ڈسٹنکشن، یہ امتیازی شان صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا اسرا کی رات میں، اور سورہ اسرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی سورہ نجم میں اپنے دیدار کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، دیکھا، اس کی بہت ساری آیات جو ہے سورہ والنجم میں آپ کو ملے گی۔ اور اس پر بہت سارے علماء کرام جو ہے ان کا اتفاق ہے، بلکہ اہل سنت کا اس پہ اتفاق ہے، اور بہت نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں علماء نے اس پر اتفاق فرمایا کہ اسرا کی رات میں جب معراج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج میں جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے، جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جسم اور روح کے ساتھ جب تشریف لے گئے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچے، بارگاہ اقدس میں پہنچے، تو وہاں تو مکان نہیں ہے، لیکن کیسے گئے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اللہ لے گیا، ٹھیک ہے، اور کیسے دیکھا یہ بھی اللہ ہی دکھانے والا ہے، وہ اللہ جانے اسے کیسے اپنے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خاصیت ہے، خصوصیت جس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیویٹی، یہ صرف اور صرف حضور کو حاصل ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئے دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں یعنی جسم اور روح کے ساتھ جو دیدار حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف حضور کی خاصیت ہے، کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اور آخرت میں فرماتے ہیں کہ ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، واقع مطلب یہ ہونے والا ہے، ضرور ہوگا، ہر سنی مسلمان کو یہ حاصل ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن قیامت کے دن جو ہے کیا ہوگا، بہت سارے چہرے روشن چہرے ہوں گے، اور وہ کیا ہو کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اور جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے پوچھا کہ جب چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے، جب چودھویں رات کا چاند نظر آتا ہے اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تو کیا تم کو تکلیف ہوتی ہے چاند دیکھنے میں؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں ہوتی تکلیف۔ پھر پوچھا، جب دوپہر میں سورج چمک رہا ہوتا ہے تو سارے کے سارے انسان سورج کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا سورج نظر نہیں آتا، کوئی تکلیف ہوتی سورج کی طرف دیکھنے میں؟ تو کہا، نہیں، سورج نظر آتا ہے سب کو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تو پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب کو نظر آئے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب کو نظر آئے گا۔ آگے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کہہ دیا، آگے پہلے پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت اور مکان ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو پھر نظر کیسے آئے گا، وہ باقی آگے پڑھتے ہیں۔ تو ہر سنی مسلمان کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جو بھی جنت میں جائے گا، جنت میں بھی انشاءاللہ دیدار ہوگا اور قیامت کے دن بھی دیدار ہوگا۔ اور یہ تو بات ہو گئی جسم اور روح کے ساتھ دیکھنے کی۔ اب دنیا میں تو کسی اور کو دیدار نہیں ہو سکتا، جسمانی طور پہ دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن فرماتے ہیں رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی حاصل ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کتابوں کا حوالہ آپ دیتے ہیں، اصول کی کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں، کہ اس میں بھی یہ سب یہ لکھا ہوا ہے. اور ارشاد آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں 100 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. 100 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے خواب میں دیدار کیا 99 مرتبہ. پھر آگے کچھ دنوں بعد کہا کہ ایک اور مرتبہ ہوا ہے، اب 100 مکمل ہو گیا، 100 times مکمل ہو گیا. آگے عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے. کیف کہتے ہیں طرح یا جیسے، تو جس طرح ہوگا یا کس طرح ہوگا یہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے. ہاؤ انگلش کہتے ہیں ہاؤ، تو یہ ہاؤ وہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے. اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا. پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں. اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں. اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے. کو ایک بار پڑھ کے پھر انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے. جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے. اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا. پھر رہا یہ کہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا، تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے. اس سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں. اور اس وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے. اس کو آرام سے سمجھتے ہیں. اس کا دیدار بلا کیف ہوگا، یعنی حضرت پہلے سے ارشاد بتا رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں کہ آدمی اپنی عقل نہ دوڑائے، کہ پہلے سیکھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، سائز وغیرہ یہ سب چیزوں سے پاک ہے، بلکہ جمیع حوادث سے وہ پاک ہے، لان یہاں ہے مکان سے پاک اور زمان سے پاک ہے. تو پھر اس کو دیکھیں گے کیسے؟ اور اسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ اس کو دیکھنا جو ہے، عقل جو ہے اس کو گھیر نہیں سکتی، عقل جو ہے اس کو گھیر نہیں سکتی. تو نگاہ تو عقل سے چھوٹی ہوتی ہے، نگاہ جو ہوتی ہے وہ عقل سے چھوٹی ہوتی ہے. دیکھیں آپ تصور کریں کوئی چیز کا، آپ اس مکان میں بیٹھے ہوئے تو آپ صرف وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو اس مکان میں ہیں، آپ اس کے باہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کی عقل اس کے باہر جا سکتی ہے نا. درشی پڑ جانا. تو نگاہ جو ہوتی ہے محدود ہوتی ہے، وہی چیز دیکھ سکتی ہے جس میں روشنی پڑتی ہو یا آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے. لیکن عقل جو ہے وہ تصورات میں کہاں سے کہاں جا سکتی ہے، اپنا ایک تصور باندھ سکتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالی عقل میں نہیں آ سکتا کسی کی، عقل اس کو گھیر نہیں سکتی، تو پھر نگاہ کیسے گھیر سکتی اس کو؟ یہ ناممکن ہے. لیکن جب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کو، تب بھی حضرت آخری سینٹنس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی نگاہ اس کا احاطہ کر لے کہ ہاں آج میں نے اللہ کو برابر سے دیکھ لیا، پورا دیکھ لیا، یا سمجھ لیا، عقل سے آنکھ سے دیکھ لیا، پورا نگاہ نے اس کو گھیر لیا تھا میری، یہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہے, یہ ایک بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے, حضرت آخری سینٹنس میں ارشاد فرما دیتے تاکہ میں اس کو پہلے ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بلا کیف ہوگا. تو نگاہ دیکھے گی ضرور, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نگاہ نے اللہ کا احاطہ کر لیا. سمجھ میں آتا کہ جب عقل احاطہ نہیں کر سکتی تو نگاہ بھی احاطہ کرے یہ محال ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں گے لیکن نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کرے گی. تو اب آگے چلتے ہیں, تو اس کا دیدار بلا کیف ہے. کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, ہاؤ از اٹ پاسبل, کیسے ممکن ہے, یہ سب چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکتے, یہ سمجھا نہیں سکتے. ہوگا دیدار اس لیے کہ اس نے وعدہ فرمایا, اس لیے کہ اس نے وعدہ فرمایا کہ وہ دیدار عطا فرمائے گا, قرآن اس کا گواہ ہے. لیکن کیسے دیکھیں گے وہ ہمارے لیے سوچنا مشکل اس لیے ہے کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں, ہماری آنکھیں جسم کا حصہ ہیں, ہماری عقلیں چھوٹی ہیں, اور ہم جو کچھ بھی تصور کرتے ہیں وہ اپنے جسم اور جسمانیات کی حدود کے حساب سے تصور کرتے ہیں. جیسے کوئی آدمی کبھی یہ تصور نہیں کرتا کہ بھائی دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ مجھے نظر آ جائے, نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کی آنکھیں جو ہے نا سر کے آگے لگی ہوئی ہیں, سر کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا ہو. تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ سر کے میرے کا پیٹھ کے پیچھے جو چیزیں ہیں مجھے نظر نہیں آ سکتی, دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ سکتی. وہ اس لیے یہ تصور کرتا ہے کیونکہ اس کی جسم کے ساتھ اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں, اور جسمانیات کے حدود جو ہیں وہ اس کی عقل کو محدود کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہوتا ہے. لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو یہ سائنس, یہ حوادث جس طرح ہم ابھی تصور کرتے ہیں یا تجربہ کرتے ہیں, وہ چیزیں سب اس طرح نہیں ہوں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیدار عطا فرمائے گا. وہ کیسے عطا فرمائے گا, وہ اس کی مشیت اس کی مرضی کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیف نہیں ہوگا کہ بھائی کیسے دیکھیں گے. اور جس طرح ہم آج ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس سینس میں بھی ہم تصور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو دیکھیں گے, جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ ہے مسافت کا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے یہ حافظ صاحب میرے سے 4 فٹ دور بیٹھے ہوئے ہیں, اقبال صاحب مجھ سے 5 فٹ دور بیٹھے ہوئے ہیں, کاشف بھائی مجھ سے 10 فٹ دور بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک مسافت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یا دور کے لیے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سوچنا صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے بھی پاک, سمت سے پاک, مسافت سے پاک, دوری نزدیک سے بھی پاک. تو یہ وہ چیز یا تو ایک دوری پر ہوتی ہے یا ایک جہت میں ہوتی ہے, ڈائریکشن میں ہوتی ہے, فرنٹ میں یا پیچھے یا دائیں یا بائیں یا اوپر یا نیچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بائیں اوپر نیچے جہت اور سمت سے پاک ہے اور دوری نزدیک سے بھی پاک ہے, تو اس کو کیسے دیکھیں گے وہ کیفیت یہاں پر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا. اس کی تشریح جو ہے وہ ایک عربی کتاب میں آپ نے یہاں پر حوالہ دیا ہے, اس کا انشاءاللہ بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. پھر آگے عرض فرماتے ہیں, پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا کہ بھئی جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی اللہ تبارک جہد سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, تو یہ سب چیزیں ہیں اگر اللہ پاک میں تو پھر اس کو کیسے دیکھیں گے. تو وہ اسی لیے ایکسپلین کرتے کہ بھئی یہی تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیفس کو دخل ہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا اور وہ جس طرح چاہے گا اس طرح اپنا دیدار عطا فرما دے گا, اور جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے کہ ایسے ہو رہا ہے. ابھی تو ہماری بساط نہیں کہ ہم سمجھا سکیں. ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں ہے, اور جو خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس تک عقل کی رسائی نہیں, اس تک عقل کی رسائی نہیں, اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے. اس کا نگاہ دیکھے گی لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, یہ محال ہے. اس کے لیے دلیل ہے قرآن پاک میں, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ سورہ انعام میں پارے 7 میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی بلکہ وہ ہر شے کو احاطہ کرتا ہے, وہی نگاہوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے, اور وہ لطیف ہے وہی خبیر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں. इस पर कोई सवाल अगर करना है तो अभी कर ले। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है?
ये जो अभी रात जो है जो इब्न तैमिया को फॉलो करते हैं, इब्न तैमिया ने भी ये मिस्टेक की उसने
जी हाँ,
में है
वो तो बहुत सारे मैंने हवाला
उसी के ऊपर बैठ
जी हवालिया मैंने इसलिए नहीं नहीं दिया क्योंकि मैंने समझा दिया पहले कि जब अल्लाह तबारक व ताला जिस्म से जिस्मानियात से पाक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर कुर्सी के बारे में जो आता है कि अल्लाह तबारक व ताला कुर्सी पे बैठा हुआ है, माज अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये लफ्ज बैठा हुआ ही गलत है। उसका इस्तवा फरमाना अहले सुन्नत के नजदीक ये है कि वो उस कुर्सी का मालिक है। किस कुर्सी का? जिस कुर्सी को ओहदा कहते हैं ना, हमारे यहाँ वो कुर्सी का मतलब ओहदा होता है, तो उस कुर्सी का मालिक है जिस कुर्सी पर बैठने से वो तमाम आलम के ऊपर राज करता है, इसलिए कि वो तमाम अशिया पर राज करता है। कौन? अल्लाह तबारक व ताला। इसीलिए उसने कहा कि मेरी कुर्सी जो है वो क्या है, उसकी वुसत इतनी है कि तमाम आलम को घेरे हुए है, यानी उसकी हुकूमत जो है तमाम आलम को घेरे हुए है। बल्कि बहुत सारे, क्योंकि जिस्म और जिस्मानियात के जो है वो कायल हैं, अल्लाह तबारक व ताला को तजसीम का कायल मानते हैं, उनको हम वहाबी कहते हैं, या अहले देवबंदी भी इसकी कायल हो गए, अहले हदीस जिसके कायल मान अल्लाह, तो चूंकि वो इसके कायल हो गए तो अब उन्होंने अल्लाह ताला के लिए जिस्म भी मान लिया, दो आंखें भी मान ली, दो हाथ भी मान लिए, दो पैर भी मान लिए, सीना और पेट पता नहीं किधर है, ठीक है, इन सब इनकी अकल जो है ना मारी गई। और उसके हिसाब से फिर उन्होंने दूसरी जो हदीसें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरी रहमत करीब होती है, उसके लिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला खुद करीब हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला का इरशाद हदीस पाक में यूं है कि जब एक कोई बंदा मेरे करीब आता है, एक बालिश, एक बंदा एक बालिश मेरे करीब आता है, तो मैं उससे एक हाथ जो है ना, एक गज करीब आ जाता हूँ। जब बंदा चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता हूँ, ठीक है, और जब बंदा क्या नाम है, हाथ फैलाता है तो मैं उसको भागते हुए उस गले गले मिलता हूं उसे जाकर। मैं पूछता हूँ कि दुनिया में कितने बंदे? लाखों करोड़ों बंदे, ठीक है ना। तो माज अल्लाह अगर इनकी अकल के हिसाब से चला जाए तो ये पूछा जाए कि भाई अल्लाह ताला किसकी तरफ भागता है, कितने लोगों के पास एक तरफ एक साथ भागता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह तबारक व ताला इन सब चीजों से पाक है सिर्फ समझाने के लिए है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है ना करीब हो जाती है, अल्लाह तबारक व ताला की एक्सेप्टेंस करीब हो जाती है कि वो आपको कबूल फरमाने लगता है। जब आप थोड़े से चलते हो तो उसकी रहमत आपसे उससे कहीं ज्यादा और आपकी तरफ आती है, अल्लाह ताला अकल अता फरमाए। तो फिर जब उन्होंने कुर्सी के बारे में तस्वुर किया कि कुर्सी वाकई में कोई चीज है, लकड़ी की या सोने की या जिस चीज की बनी हुई है, तो फिर मानना यह पड़ेगा कि भाई कुर्सी अगर पहले से है और अल्लाह ताला उस पर बैठा हुआ है तो कुर्सी मखलूक नहीं रही, फिर कुर्सी मखलूक नहीं है, फिर तो फिर कुर्सी अगर मखलूक नहीं है तो वो खुदा का हिस्सा है, तो ये तो कुफ्र हो जाएगा। माज़ अल्लाह क्या हो जाएगा? कुफर हो जाएगा। कुर्सी को फिर कदीम मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कदीम मानना पड़ेगा। तो अल्लाह, हम सीख चुके हैं कि अल्लाह ही कदीम है, बाकी कोई शय कदीम नहीं है। अल्लाह अबद से है, अजल से है और अबद तक रहेगा। कुर्सी जो है वो कोई बैठने की जगह नहीं है, वो तो इंसान की जरूरत होती है कुर्सी बैठना। यहां पर जो है कुर्सी से मुराद उसकी सल्तनत है। क्या है? उसकी सल्तनत है। उसने अपने आप को उस सल्तनत पर, उस कुर्सी पर फायज फरमा दिया है कि मैं हूं तमाम आलमीन का रब, मैं हूं तमाम चीजों का सुल्तान, हर चीज मेरे पास आएगी, मैं सबका हाकिम हूं, ठीक है। अब जहद से पाक होना और जहद के बारे में तसव्वुर करने के लिए, अगर आपके पास कोई बॉल है, बिलफर्ज कोई बॉल है, दुनिया का आपको पता है कि दुनिया गोल है, सही है ना, दुनिया गोल है। तो जब दुनिया में इंसान खड़े हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई पाकिस्तान में खड़ा है तो एक सुई के मानिंद अगर आप उसमें सुई डाल दें बॉल में, तो सुई का जो सर होगा वो यूं खड़ा है, और पाकिस्तान से समझे तकरीबन हजारों किलोमीटर दूर कोई और शहर है, वहां पे कोई खड़ा है, तो वहां पर भी वो सुई सीधी जाएगी, उस तरह नहीं जाएगी जिस तरह इस तरह उस खड्डे में गई, ठीक है ना। तो अगर उसमें 10-12 सुई लगा दी जाए तो हर सुई का जो सर होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा? अलग डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो जो जहां खड़ा है उसके लिए ऊपर कहाँ है? उसके सर के ऊपर है। जो जहां खड़ा है उसके लिए ऊपर कौन सी जगह है? सर के ऊपर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ایک شخص آیا اس سے کوئی کفارہ واجب تھا اس پر، تو سرکار نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے نا ایک مسلمان غلام کو آزاد کرو، یہ کفارہ ہے. کیا ہے؟ یہ کفارہ ہے. تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مرد مسلمان غلام نہیں ہے، میرے پاس ایک لونڈی ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ، پہلے اس کا امتحان لیتے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، مسلمان ہے بھی یا نہیں. تو اس عورت کو، اس کنیزہ کو بلایا گیا، تو اسے پوچھا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان کم تھے اور غیر مسلم زیادہ تھے، بت پرست زیادہ تھے. تو حضور نے اس عورت کا امتحان لیا. اس نے کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہوں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا اللہ کہاں ہے، کیونکہ اس زمانے میں مشرک بھی جو ہے نا ایک بت کا نام معاذ اللہ اللہ کہتے تھے، یا کسی اور خدا کو بھی اللہ کہہ دیتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں ایک اور ہے جو سب سے بڑا، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ وہ آسمانوں میں جو ہے، جو ہے اوپر ہے آسمانوں میں. تو حضور نے پھر اس صحابی کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آزاد کر، یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں جیسا ہے، وہ مانتی ہے کہ اللہ ہے آسمانوں میں ہے کہیں ہے. لیکن اس حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت جو تھی اس کو نیا نیا ایمان لائی تھی، وہ کنیزہ جو تھی وہ نئی نیا ایمان لائی تھی، اور وہ کوئی عالمہ تو نہیں تھی، وہ کوئی عالمہ تو نہیں تھی. صحابہ میں سے یا صحابیات میں سے وہ کوئی اجتہاد کے درجے پہ تو نہیں تھی. اس نے جو سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے اونچا، ہے نا، سب سے اونچا، تو اس نے کہہ دیا وہ سب سے اونچا آسمانوں پہ. تو اہل حدیث اور وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر اوپر بیٹھا ہوا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر دنیا گول ہے تو ہر آدمی کہے گا اللہ اوپر ہے، معاذ اللہ رب اللہ، اس طرح اگر تصور کیا جائے تو ایک آدمی کے لیے اوپر اس طرف ہے، ایک آدمی کے لیے اوپر اوپر اس طرف ہے، ایک آدمی کے لیے اوپر اس طرف ہے، ہے نا، ایک آدمی کے لیے اوپر اس طرف ہے، ادھر ہے، ادھر چھ کے چھ سمت میں اوپر ہی اوپر ہے، تو اوپر کس کو کہیں گے؟ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث سے استدلال کرنا کہ اس نے کہہ دیا اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں اوپر ہے، اسٹیٹ اوپر، تو ہمارے لیے اسٹیٹ اوپر یہ ہے، کسی اور کے لیے اسٹیٹ اوپر یہ ہے، کسی اور کے لیے اسٹیٹ اوپر نیچے جو ہمارے نیچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے پاک ہے، جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے. یہ ذرا لمبا ہے، اس کو غور سے سننا ہے، پڑھنا ہے انشاءاللہ. وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا ہے، یعنی تمام جہانوں کا نگہبان، نہ تھکے نہ اونگے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اس کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے. ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہے صورت بنانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتیں گنواتے جا رہے ہیں. گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، قہر اور غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. وہ چاہے تو چھوٹی سی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع چیز کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست و ذلیل ہو بے عزت کر دے، اور عزت والے کو ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھے راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیکی بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے دے اور جو چاہے چھین لے. وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا، عدل اور انصاف ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے. اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض. اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو. اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے. ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمتقاضۂ عدل کفار کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس کے وعدے اور وعید بدلتے نہیں. اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جس کے لیے چاہے معاف فرما دے گا. یہ تھا عقیدہ نمبر 28. اس کو اب آہستہ، میرا خیال ہے الفاظ اس میں کوئی مشکل نہیں تھے، لیکن اس کی جو ہے تفسیر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مالک کل ہے، ہر چیز کا رب ہے، اسی نے سب کی قسمت بھی لکھی، تقدیر لکھی، اور احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا سب سے اونچا وہی ہے. دنیا میں نظام چلانے کے لیے اس نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، کسی کو فیکٹریوں کا مالک بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو رعایا بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو بھیک منگا بنا دیا، کسی کو مؤذن بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو جھاڑو والا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو نجار بنا دیا، کسی کو حداد بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، کسی کو کسان بنا دیا. یہ دنیا میں نظام چلانے کے لیے اس نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب کا سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، جو اس نے قانون لکھ کے بھیجا ہے، قانون بنایا ہے، پھر ایک دائرہ اختیار دیا ہے آپ کو، تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ بھی اس کی چھوٹ کی وجہ سے کر لیتے ہو. تو اس نے اجازت دی ہے اور اختیار دیا ہے. یہ اختیار اور اجازت بھی جو ہے اس کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کر پاتے ہو. ورنہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے لیے اپنے خود سے کر لیتا ہوں. کیوں؟ یہ آپ خود اس لیے کر لیتے ہو کہ اس نے ایک دائرہ اختیار آپ کو دیا ہے، ورنہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. پھر سے پڑھتے ہیں، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں. یعنی وہ تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، اس سے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ بھی ہے اس کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہے، اس سے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں. لہذا وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور نہ ہی اس کو کوئی پوچھ گچھ کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کیا. کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس کی طرف کوئی پوچھ گچھ نہیں. پوچھ گچھ تو اس سے ہوتی جو آپ سے چھوٹا ہو کہ بھائی ایسا کیوں کیا، یا آپ کا ہم پلہ ہو تو پوچھا جائے گا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ خالق ہے ہر شے کا، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گندے کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، وہ تو سب کا بھلا ہی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور جو کچھ بھی ہے، اس کے فیصلے عدل اور انصاف پر اور رحمت پر مبنی ہے. کیا ہے؟ رحمت پر ہے اور عدل اور انصاف مبنی ہے. किसी को चाहे अच्छा लगता हो या ना अच्छा लगता हो, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि ऐसा क्यों किया। किसी को उस पर काबू नहीं कि भाई तू नहीं कर सकता ये, ठीक है ना, ये तेरा इरादा है लेकिन तू नहीं कर सकता, मैं तुझे रोक रहा हूं, ऐसा नहीं है। हर कोई जो दुआ करता है, कोई वली हो या नबी हो, वो सब के सब अल्लाह की बारगाह में आजिज बंदे हैं, दुआ करते हैं। हाँ, वो नाज उठाता है लोगों के, नाज उठाता है अपने महबूबों के, लेकिन हर कोई उससे सिर्फ दुआ कर सकता है, उसको कोई जबरदस्ती रोक नहीं सकता कि ऐसा नहीं करना है, ठीक। और ना कोई उसके इरादे से बाज रखने वाला, कोई उसको कोई रोक नहीं सकता कि तू ये ना कर। इसके कुरान में दलील क्या है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन रब्बका फआलुल लिमा युरीद, ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब जो चाहता है, जो इरादा फरमाता है, वो करता है, वो कर लेता है। आगे उसको न ऊंग आए न नींद। ऊंग कहते हैं कि थकन की वजह से थोड़ी सी नींद आना शुरू होना कि भाई अब आराम करना है थोड़ा, और नींद नहीं आती ना उसको ऊंग आती है। ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज पढ़ते हैं कुरान पाक में, सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी में, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि उसको न नींद आती, न ऊंग आती है, ना नींद आती है। किसको? अल्लाह तबारक व तआला को। और तमाम जहां का निगाह रखने वाला है, तमाम जहान का वो निगहबान है, ये भी कुरान पाक में है। उसकी दलील बहुत सारी जगहों पर है। यहाँ पर एक दलील हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि मा फिस समावाती वमा फिल अर्ध वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन मुहीता, यानी वो हर शय को उसी ने पैदा फरमाया है, हर शय उसी के लिए, तमाम आसमानों में और जमीनों में जो कुछ भी है वो अल्लाह तबारक तआला के लिए है। और आगे वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन मुहीता, हर चीज का वो उसने घेरा हुआ है हर चीज को, और हर चीज की वो निगबानी फरमाता है। न थकता है न उकताता है, न थके न उकता है, ये भी जो है कुरान पाक में इसके जो है दलाइल मौजूद है कि न वो थकता है न वो उकताता है, और तमाम आलम का वो पालने वाला है, तमाम आलम का वही पालने वाला है। ये हम रोज सुबह शाम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमों का, तमाम जितने भी आलम है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कितने आलम है, उन सबको पालने वाला कौन है, अल्लाह तबारक व तआला, तमाम आलमों का पालने वाला वही है। आगे इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप से ज्यादा मेहरबान और हिलम वाला। हिलम कहते हैं बर्दाश्त को, कि आप गलती करें, मासियत करें, और उसके पास ताकत है कि आपसे बदला ले ले, आपको सजा दे दे, लेकिन वो इस चीज को ढील देता है, बर्दाश्त करते जाता है, उसके खिलाफ काम हो रहे लेकिन वो बर्दाश्त करते जाता है, इसको कहते हैं हिलम। तो वो हिलम वाला है, और माँ बाप से ज्यादा मेहरबान। इसकी मेहरबानी का हम लोग रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, नाम लेते हैं उसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सूरह फातिहा हमें पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम, वो बहुत बड़ा मेहरबान, बहुत करम फरमाने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला। उसकी रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा है, उसकी रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा। और इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जो है इशारत फरमाता है एक हदीस पाक में कि अना इंदल मुनकसिरतु कुलूबिहिम लि अजली, कि मैं उनके करीब होता हूं, किनके करीब, उन लोगों के करीब जिनके दिल मेरी वजह से टूटे हुए हैं। क्या समझे, जो मेरी खातिर जिनके दिल टूटे हुए हैं मैं उनके करीब होता हूँ। अना इंदल मुनकसिरतुल कुलूबिहिम लि अजली, अल्लाह तबारक व तआला का हदीस कुर्सी में इरशाद है कि मैं टूटे हुए दिलों का सहारा हूं, बल्कि क्या कि जिनके दिल टूटे हुए होते हैं मैं उनके करीब होता हूँ, जिनके दिल मेरी वजह से टूटे हुए मिलते हैं, यानी अल्लाह वाले जो उसकी याद में रोते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके करीब होता है। उसी के लिए बड़ाई और अजमत है, कुरान पाक में इरशाद हुआ, वह अली और अजीम, हम पढ़ते आते हैं सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी में कि अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे बड़ा और अजमत वाला है। माओ के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला, ये अल्लाह ताला की सिफत है, उसका काम है। سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے وہی ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے جیسی اس کی مرضی ہے. آگے ارشاد ہوا گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، قہر اور غضب فرمانے والا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مومن میں ارشاد ہوا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. ایک ہی آیت کریمہ میں تینوں صفتیں ایک ساتھ میں آ گئی کہ گناہوں کا معاف فرمانے والا اور توبہ کو قبول فرمانے والا اور شدید العقاب اور سخت غضب فرمانے والا، بہت سختی سے پکڑنے والا لوگوں کو جس کو سزا دینی ہو، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بہت شدید ہے. وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، یہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، اور جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی راہ دکھانے والا بھی وہی ہے اور ہر شے کا دینے والا بھی وہی ہے. اس کی دلائل کیا ہیں کہ سیدھی راہ پر لانا اور ہدایت سے دور کر دینا دونوں اس کے کام ہیں، یہ اس کی دلیل سورہ فاطر میں بلکہ اور بھی کئی جگہ پر ہے. ایک جگہ یوں ارشاد ہوا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرما گمراہ فرما دے اور جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے. اور آگے ارشاد ہوا ومن یضل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور آگے جو ارشاد فرمایا کہ جسے چاہے جو دے دے، جسے چاہے جو چھین لے، اس کے لیے سورہ آل عمران میں بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ یوں ارشاد فرما دیجئے، آپ یوں دعا کیجئے اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، ملک کہتے ہیں سلطنت کو، سلطنتوں کے مالک، تو جسے چاہے سلطان بنا دیتا ہے، جسے چاہے سلطان بنا دیتا ہے، جس کو چاہے ملک بنا دیتا ہے، اور تو جس سے چاہے اس سے ملکیت یا سلطانیت جو ہے اس سے چھین لیتا ہے. یہ سورہ آل عمران میں ہے. اور وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے. کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جو کچھ بھی کرتا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے، ظلم اس سے، ظلم اور ان چیزوں سے وہ پاک اور صاف ہے. اس کی دلیل کیا دی حضرت نے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں فرماتا ایک ذرے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. یہ آیت کریمہ سورہ نساء میں ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وما انا حفظ اللہ من للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں فرماتا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بلند و بالا ہے، نہایت بلند و بالا ہے. اس کی دلیل کیا ارشاد فرمائی؟ وہو العلی الکبیر، پہلے ارشاد فرمایا تھا وہو العلی العظیم، بہت بلند اور بہت عظمت والا. یہاں پہ ارشاد فرمائے نہایت بلند و بالا ہے وہو العلی الکبیر. آگے وہ سب کو محیط ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی سلطنت سے یا اس کی حکومت سے یا اس کے گھیرے سے یا اس کے دائرے اختیار سے یا اس کے قبضے سے باہر, یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. بلکہ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ وہ سب کو محیط ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں اس دنیا میں ہوں, یہ گول دائرے کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں, اس سے میں باہر نکل جاؤں, اس سے میں باہر نکل جاؤں تو اللہ کی قدرت سے, اللہ کے قبضے سے میں باہر نکل سکتا ہوں, یہ ناممکن ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کس میں, سورۃ الرحمن میں, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اے جنوں اور انسانوں, تمام جن اور تمام انسان, ان استطعتم ان تنفذوا, اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کی جو کہکشاں نظر آ رہی ہے اسے تم باہر نکل کے دکھا سکو, تو جاؤ نکل جاؤ, تو جاؤ نکل جاؤ, نکل کے دکھا دو, جاؤ نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان, تم ہرگز نہیں نکل سکتے آگے شرفنا الا بسلطان. یہاں پر بہت سارے احمقوں نے, وابیوں نے اس زمانے میں جو ترجمہ کیا, سرکار دو عالم زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا نیوکلیئر پاور تھا؟ نہیں تھا, راکٹ تھی؟ نہیں تھی نا. تو جو ہے یہ احمقوں نے ترجمہ یہ کیا کہ تم نہیں نکل سکتے مگر راکٹ کے ذریعے. بھائی راکٹ بھی آخر کہاں جائے گی؟ آسمان سے باہر تو نہیں جائے گی نا, نہیں جا سکتی. لا تنفذون الا بسلطان سے مطلب یہ سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ تم کہیں بھی نہیں جا سکتے الا بسلطان, مگر یہ کہ وہاں پر اللہ کی حکومت ہے, وہاں پر اللہ کی سلطنت ہے. الا بسلطان ہے, وہاں پر اللہ ہی کی حکومت چل رہی ہے. کہیں بھی تم چلے جاؤ, تم ہرگز جو ہے آسمانوں کو چیر کر کے باہر تو نہیں نکل سکتے. تم کہیں بھی جاؤ, چاند پہنچ جاؤ یا مریخ تک چلے جاؤ, راکٹ میں یہاں وہاں گھومو, آسمانوں سے تو باہر نہیں جا سکتے. تم کہیں بھی جاؤ گے نا تب بھی اللہ کی حکومت سے باہر نہیں ہوگے الا بسلطان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہوا حامیم سجدہ میں, الا انہ بکل شیء محیط, ہر شے کو وہ محیط ہے, جان لو کو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے, اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ ہم پہلے ابھی پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نگاہ نہیں گھیر سکتی, نگاہ بہت چیزوں کو دیکھ لیتی ہے, نگاہ گھیر نہیں سکتی, تصور بھی نہیں گھیر سکتا, علم بھی گھیر نہیں سکتا, ذہن اور تصور بھی اس کو گھیر نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اس کی پھر سے وہی آیت کریمہ ارشاد فرماتے ہیں, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ آنکھیں بھی جو ہے اس کو گھیر نہیں سکتی, بلکہ وہ آنکھوں کو بھی گھیرے ہوئے ہیں, بلکہ ہر شے کو اس نے گھیرا ہوا ہے. نفع اور ضرر اس کے ہاتھ میں ہے. لفظ ہاتھ یہاں استعمال کر لیا حضرت نے, لیکن محاورتن استعمال کیا. کس سے؟ محاورتن, کیونکہ ہم ہاتھ سے سمجھتے ہیں نا, ہاتھ سے دیتے اور لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ بلکہ جسمانیات تصور کرنا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ نفع اور ضرر, نفع کہتے ہیں فائدے کو, ضرر کہتے ہیں نقصان کو. تو نفع اور نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے, اسی کی مرضی سے ہے. اور اس کی دلیل کیا فرمائی, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہ اگر چاہے تم کو نفع پہنچانا, پہلے کہ اگر وہ اگر چاہے تمہیں ضرر پہنچانا, تو اس کے ضرر سے تمہیں کوئی نجات نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے, تو اس تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے. تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس کی طرف سب کی دعائیں جاتی ہیں, کوئی بھی نبی ہو, ولی ہو, عام آدمی ہو, سب اسی سے دعا کرتے ہیں, سب اسی سے التجا کرتے ہیں, چاہے کتنے ہی بزرگ ہو. ہم تو بہت چھوٹے ہیں, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو ہم سب برابر ہو گئے. نہیں, آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے, لیکن اسی نے یہ سب مراتب رکھے ہیں. کسی کو غوث بنایا, کسی کو قطب بنایا, کسی کو ابدال بنایا, کسی کو اپنا خلیل بنایا, کسی کو اپنا محبوب بنایا. ہم سب ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, اس معاملے میں تو ہم ٹھیک ہے, کہاں ہم سب ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ہم آپس میں برابر نہیں ہیں, ہم سب آپس میں برابر نہیں ہیں, لہذا یہ چیزوں کو ذہن سے نکالیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اصل میں آخری فیصلہ جو ہے اسی کا ہے, تو مظلوم کی وہ فریاد کو پہنچتا ہے. اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ظالم سے وہ بدلہ بھی لیتا ہے, کہ جسے ظلم کیا ہے اس سے وہ بدلہ بھی لیتا ہے, اگرچہ اس نے جو اپنی مشیت کے حساب سے چونکہ ایک دائرہ اختیار دیا ہے اور وہ حلیم ہے, عفو فرمانے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے, تو ظالم کو ڈھیل بھی دیتا ہے, ظالم کو وہ ڈھیل بھی دیتا ہے, اس لیے کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, حلیم ہے, ظالم کو ڈھیل بھی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے, ہو سکتا ہے معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے اپنے ان راستوں کو چھوڑ دے, ہو سکتا ہے کہ جس پہ ظلم کیا ہے اس سے وہ ظلم کی معافی مانگ لے, ہو سکتا ہے جس پہ ظلم ہوا ہے مظلوم اس کو معاف کر دے. تو وہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر سے لے, بعد میں لے, اس لیے کہ وہ حلیم ہے. کیا ہے؟ حلیم ہے. اگر وہ سب سے بدلہ لینا چاہے تو روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں بچے گا, یہ یاد رکھے. اگر وہ بدلہ لینا چاہے کہ اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ غلطی کی, تو روئے زمین پہ کوئی بھی نیک سے نیک آدمی جو ہم تصور کرتے ہیں نا, وہ بھی نہیں بچے گا. اس لیے کہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں کچھ نہ غلطی ہو جاتی ہے, تو ہر غلطی پہ اگر وہ پکڑنا چاہے لوگوں کو تو روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں بچے گا. تو وہ حلیم ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے اس کا کہ وہ حلیم ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ واللہ عزیز ذو انتقام, پارے ساتے پارے میں سورہ مائدہ میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بزرگ اور انتقام کا مالک ہے. ٹھیک ہے, عزیز ذو انتقام, انتقام لینے والا ہے, اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا تقدیر کے معاملات میں کہ اس نے ایک دائرہ اختیار دیا ہے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, ہم چل لیتے ہیں, بھاگ لیتے ہیں, دوڑ لیتے ہیں, یہ کیا وہ کیا, ظالم ظلم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ظلم کر دینا بھی اس لیے کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے, اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں, اس نے ایک دائرے اختیار میں اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب یہ کر کے دکھاؤ, اچھے کام کرو یا برے کام کرو. اللہ تبارک خود ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے, کون برے کام کرتا ہے, کون اچھے کام کر کے میرے پاس آتا ہے. ہم نے موت اور حیات اس لیے بنائی کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے, سورہ ملک کی پہلی آیت. تو اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, مگر اچھے پر وہ خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض. اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری, سورہ بقرہ کی آیت میں سے ہے جو ہم پڑھتے ہیں آمن رسول میں, اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس پر, کسی جان پر ایسی کوئی بات, ایسے کوئی حکم نہیں ڈالتا, کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو اس کی وسعت سے, اس کے قدرت سے باہر ہو. تو وہ اس کی رحمت ہے کہ اس کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو. اور اللہ تعالی پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو, اس پر کچھ واجب نہیں. اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے, حلیم ہے, کریم ہے, بہت کریم ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ بھائی میں نے نیکی کی ہے تو اب اللہ پہ یہ فرض ہو گیا, واجب ہو گیا کہ وہ مجھے اس کا ثواب دے, ایسا نہیں. یہ تو اللہ پہ ایک حکم ڈالنا ہو گیا, وہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, اس پر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے, چاہے تم زندگی بھر سجدے میں گرے پڑے رہو, اس کی مرضی ہے ثواب دے نہ دے, اس کی مرضی ہے, اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کرو تو اس پر وہ آپ کو انعام دے, یہ اس پر واجب نہیں. جیسے اس نے اپنے رحمت سے, اپنی کرم نوازی سے وعدہ فرمایا ہے کہ نیکوں کو میں جنت میں ڈال دوں گا, اور جنت میں جو ثواب ملے گا اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے میں یاد کرتا ہوں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ سنی صحیح الکھی تھا مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے, سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ, سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعام کیا رکھا ہے. ہر مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو وہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا, ہر بار اس کو ملے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دو.
سبحان اللہ.
اور وہ درخت ایسا نہیں ہوتا جو دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. وہ درخت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ قیامت میں جنت کے اندر جائیں, قیامت کے بعد جب جنت جائیں گے تو درخت جو ہے اتنا بڑا ہوگا, اتنا اونچا ہوگا, اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہوں گی کہ اس کے سائے میں, تصور کریں کہ اس کے سائے میں اگر ایک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر کے کوئی گھڑ سوار دوڑنا چاہے صرف سائے کو ختم کرنے کے لیے, یہاں پر ہم سائے کے نیچے چلتے ہیں تو چند سیکنڈ کے اندر درخت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے, اس درخت کا سایہ ہی اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس کے نیچے ایک تیز گھوڑے پر گھڑ سوار جو ہے دوڑے, بھگائے گھوڑے کو, تو 700 برس تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنے سال؟
700 برس.
دنیا کے 700 برس میں تو ہم پوری دنیا کے کتنے چکر لگائے. وہ ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا, اور اس درخت کے پھل کیسے ہوں گے کہ آدمی اس کے اندر اس کے سایہ میں جب بیٹھا ہوگا اور اس کے تنوں کو دیکھے گا, اس پہ جو ہے لذیذ قسم کے پھل لگے ہوں گے, اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ یہ والا پھل مجھے کھانا ہے, تو اس کو سوئی لگا کر کے مزدوروں کو بلا کر کے وہ پھل توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ بہت اونچے اونچے ہوں گے لگے ہوئے, لیکن اس کو نظر آئیں گے بڑے میٹھے ہیں, اچھے ہیں, پتا الگ الگ قسم کے ہیں. صرف دل میں خواہش کرے گا تو وہ درخت کی ٹہنیاں جو ہے پھلدار ٹہنیاں وہ اس کے گود میں آ کر کے آ جائے کہ توڑ لو جو چاہے توڑنا ہے. تو وہ ٹہنیوں میں سے جتنا وہ توڑنا چاہے گا توڑے گا اور کھائے گا, جو پہلا پھل کھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا, دوسرا کھائے گا دکھتا ویسے ہوگا لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا, تیسرا کھائے گا وہ بھی ویسے ہی دکھتا ہوگا نظر آتا ہوگا کہ ویسے ہی ہے, اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا, اور ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہوگا. اور پھر وہ ٹہنی واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی, اور جب اپنی واپس جگہ پر اس جگہ پہ چلی جائے گی تو اس میں سے ایک بھی پھل کم نہیں ہوا ہوگا. اب اندازہ فرمائے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے اتنا بڑا انعام, اور وہ درخت جو ہے آپ کے ساتھ جس طرح آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہ درخت بھی ہمیشہ رہے گا, کتنا انعام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں آپ کو انعام دینا, واجب نہیں ہے کہ بھائی میں نے بولا آپ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی کرم نوازی, آپ نے بھائی ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیا, اللہ تعالیٰ چاہتا کہتا وہ اوکے تھینک یو, بہت اچھی بات ہے, اوکے سرائی, اس نے آپ کو جو ہے نا ایک طرح سے وہ کہہ دیا, اپریشیٹ کر لیا بھائی بہت اچھا کام کیا, یہی کافی ہے. لیکن وہ انعام عطا فرمائے گا, لیکن اس پر انعام دینا یہ اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی نے غلط کام کر لیا, غلط کام کر لیا تو اس کو اس پر واجب نہیں ہے کہ اس کو سزا دے, اس پر واجب نہیں ہے, مطلب اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کسی چیز کا. یہ ذہن بٹھانا چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا پابند نہیں ہے کہ وہ عذاب دے ہی دے, کہ یار کسی نے غلطی کر لیا, کچھ چوری کر لی, اس نے قانون بنایا ہے دنیا میں کہ بھائی اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, چوری کر لیا بڑی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹنا ہے, جھوٹ بولا ہے تو تادیب کرنی ہے, زنا کیا تو سنسار کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, قیامت کے دن کچھ گناہ لے کر کے آدمی اٹھے گا تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ اس شخص کو سزا دے. ٹھیک ہے, تو اللہ کو پابند نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ وہ کرے کہ جو بندے کے حق میں بہتر ہو یہ بھی اس پہ واجب نہیں, کیونکہ ہم تو اس کی ملکیت ہے, جیسے ہماری مرضی ہے, پانی کا گلاس ہے میں چاہے پی جاؤں یا پھینک دوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو صرف بلا تشبیہ بلا مثال بتانے کے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالی مالک کل ہے, مالک عالم اطلاق ہے, وہ جو چاہے کرے اس پہ کوئی چیز کی پابندی نہیں ہے, جو چاہے بندے کے ساتھ کرے. لیکن آگے اس نے جو قانون بتایا ہے کہ میں ایسا کروں گا, اس کی تشریح حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے اپنے بندے سوری اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمتقاضائے عدل کفار کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس کے وعدے اور وعید بدلتے نہیں۔ تو کہاں اس نے ارشاد فرمایا؟ ایک تو یہ کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ فیصلہ فرما لیا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں کو وہ دوزخ میں، جہنم میں ڈالے گا، اور اس کا قول بدلتا نہیں، اس کے یہاں جو اس نے ارشاد فرما دیا، فیصلہ فرما دیا، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت بتاتے ہیں کہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اور سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ما یبدل القول لدیا، کہ میرے نزدیک میری بات بدلتی نہیں، میرے نزدیک میری بات بدلتی نہیں۔ اس کی کافی تفسیر ہے آگے، اور اس نے کے وعدے اور وعید بدلتے نہیں۔ اس کے آگے یوں ہے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اب اس نے کتنے قانون بنائے، جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ کوئی بڑی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، کوئی زنا کرے، غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو 80 کوڑے مارنے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، اور اسی صورت میں سمجھو وہ توبہ کیے بغیر بھی قیامت میں اٹھا، ظاہر بڑا گناہ ہے یہ، توبہ نہیں کیا تو وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی غفاری ہے، اس کا عفو ہے، اس کا کرم ہے، کہ وہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی جیسا بھی گنہگار ہوگا، کتنا ہی بڑا گناہگار ہوگا، آخر کار اس کو میں جنت میں ضرور ڈالوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان پر گیا ہو دنیا سے، شرط کیا ہے؟ کہ دنیا سے ایمان پر گیا ہو۔ اب اس کی معافی کے کئی طریقے ہیں، چاہے تو وہ اپنے ہی کرم سے معاف فرما دے کہ ٹھیک ہے اس نے ایک چھوٹی سی نیکی کیا تھا فلاں جگہ پر، اس کے عوض یہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے، اس کی مرضی ہے، یا پھر قبر میں گیا اور فرشتوں کی طرف سے سزا شروع ہو گئی تو کسی نیک بندے کی دعا سے عذاب اٹھا دیا، اس کے بچوں نے نیکیاں کی، ایصال ثواب کیے تو اس کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا، یا قیامت کے دن سرکار دو عالم شافع نوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس کی شفاعت قبول فرما لی سرکار کی، اس کے حق میں کہ ٹھیک ہے اے محبوب تیرے صدقے میں اس کو معاف کر دیا۔ اور جس کو معافی نہیں ملی، کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملی، اس لیے کہ اس کے گناہ بہت ہی گھناؤنے تھے بالفرض، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے گناہ بے شمار ہوں گے، بے حساب ہوں گے، اور ایسے کبھی گناہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، جن میں سے ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے بھائی، اور یاد ماں باپ کو ستانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، کہ جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے نا، اس وقت تک جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو ستانے والے اور قتل کرنے والے وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے ایسے گناہوں قسم کے گناہ کرنے والے، ان کو ہو سکتا ہے سرکار کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو، ان کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدت کے بعد ایمان کی وجہ سے باہر نکال دے گا، ان کو باہر نکال دے گا۔ اور کون اندر رہ جائے گا؟ صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے، جن کو قرآن نے سمجھو روک رکھا ہے کہ یہ کفر پہ مرا ہے تو وہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ رکھا ہے کہ وہ ہر کسی کو معاف کر دے گا سوائے کافروں کے، کافر کو جہنم سے باہر نہیں نکالے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا آسان سے ترجمہ یہ ہے، سورہ نساء میں، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا اس کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیا۔ یہاں پر لفظ شرک ہے، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب یہاں پہ کفر ہے، کیونکہ شرک جو ہے کفر کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلب یہاں پر کفر مراد ہے، کہ جو کافر مرا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور آگے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ ہر شے معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، جس کے لیے وہ چاہے. اب یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیز واجب نہیں ہے اس پر، بڑے بڑے گناہ جس نے کیے ہوں اور چھوٹی سی نیکی کی ہو اس کو معاف فرما دے، اور بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں اور کہیں پر چھوٹے گناہ کیے ہوں اس کی وجہ سے اس کو تعدید فرما دے، یہ اس کی مرضی اور مشیت ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور میں اس کی ایک آدھ دو مثالیں دیتا ہوں کہ ایک جگہ بلکہ بخاری شریف میں ہے اور کئی اور کتابوں میں بھی ہے کہ دو شخص ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. ایک جگہ جو ذکر ہوا ہے وہ ایک جسم فروش عورت کے بارے میں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ عورت جنتی ہے، وہ اپنا جسم بیچتی تھی، یہودیہ تھی، سرکار موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھی، تو اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں اور ایک اور جگہ کے بارے میں کہ ایک آدمی تھا بڑا ہی گنہگار تھا، اس کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا. اور دونوں الگ الگ حدیث ہیں لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ یا وہ عورت یا وہ آدمی، وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے جہاں پر بہت سخت دھوپ تھی، ان کو بہت بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے اور کنویں کے پاس ایک کتا پیاسا ہے، زبان کی باہر آ گئی، پیاس سے مر رہا ہے. کون؟ کتا جو ہے پیاس سے مر رہا ہے. تو اس شخص نے یا اس عورت نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا نہیں گیا کہ ارے یہ مر جائے گا. اب کتا جو ہے گلیس جانور ہے، ہم جانتے ہیں کہ ناپاک جانور ہے نا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں کتا ہے تصویر ہو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس کتے کو پیاسا دیکھ کر کے، مرتا ہوا دیکھ کر کے وہ آدمی یا اس عورت نے کیا کیا کہ وہ وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر پانی کچھ ہے نہیں، صرف ایک کنواں ہے گہرا کنواں، تو وہ اس کنویں میں اترا یا اتری اور اپنا جو موزہ پہنا ہوا تھا اس نے اس موزے کو اس پانی میں، کنویں کے پانی میں ڈبایا، اوپر لایا اور اس کتے کو موزے کو نچوڑ کر کے جو پانی گرا اس کے منہ میں پانی ڈالا، کتے کی جان بچائی. کیا کیا؟
اس کی جان بچائی.
تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے، اس کو جنت میں داخلہ نہ، اس کو معاف فرما دیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک عورت بڑی نیک، جو ہم تصور کرتے ہیں نیک، چلو بہت نیک، نمازی روزے دار اور تہجد پڑھنے والی اور صدقے خیرات کرنے والی، اس کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے، ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس نے ایک بلی پال رکھی تھی لیکن اس بلی کا خیال نہیں کرتی، اور کچھ ایسا ہوا کہ اس نے بلی کو بند کیا اور پرواہ نہیں کی کہ بلی زندہ رہے گی یا مر جائے گی. اس نے دل میں خیال کیا مر جائے گی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بلی کو بند کر کے کہیں چلی گئی، بلی بھوک سے پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اس کا مر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام نیکیوں کو حقارت فرما دیا اور اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں کہ تمہاری نیکیوں کا صلہ دے اور تمہارے گناہوں کی سزا دے، یہ اس پہ واجب نہیں، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، چھوٹے سے گناہ کی سزا دے اور بڑے بڑے نیکیوں پر انعام نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ اس نے نیکیوں پہ ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور گناہوں کو بخشش وہ فرمائے گا اس کی مرضی سے، اور کفر کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے آگے ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، کافی ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ عزیز یہ درس کا آخری حصہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد والا درس ہوگا اس میں انشاءاللہ نبوت کے متعلق جو عقائد ہونے چاہیے وہ پڑھیں گے. یہ آخری عقیدہ اس سیشن کا پڑھ لیتے ہیں. عقیدہ نمبر 29، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے. نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے فعل علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ سے، بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ اگر چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس کو بجھائے، اور اگر نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہو دن کو پہاڑ نہ نظر آئے، دن میں بھی پہاڑ نظر نہ آئے، اس کی مرضی ہے، اور کروڑ آگے ہو ایک تن پہ، ایک تنکے پر داغ نہ آئے، ایک تنکے کو بھی نہ جلا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں کہ بھائی اگر پانی کو گرم کریں گے، پانی کو چولہے پہ رکھیں گے، نیچے آگ جلائیں گے، تو آگ جو ہے پتیلے کو گرم کرے گی اور پتیلا پانی کو گرم کرے گا، یہ اس کو ہم نیچر سمجھتے ہیں، سائنس سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان ترتیب کی وجہ سے پابند نہیں ہے کہ بھائی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو آگ جو ہے لوگوں کو ٹھنڈا کرے، وہ چاہے تو پانی جو ہے لوگوں کی پیاس بجھانے کا وجہ آگ لگا دے بدن میں، ٹھیک ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ چاہے تو آنکھ سے آدمی سنے، وہ چاہے ہم کان سے سنتے ہیں، وہ چاہے تو کان سے آدمی دیکھے۔ تو اس نے جو سبب اور مسببات بنائے ہیں دنیا میں، وہ دنیا کے طور پہ ہمارے لیے ایک طرح سے فکس ہے کہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس قانون کا پابند نہیں ہے، اس نے یہ قانون بنائے ہمارے لیے، سبب اور مسببات بناتی ہیں، لیکن وہ جو چاہے کرے، اگر آنکھ سے دیکھتا ہے آدمی، وہ چاہے تو آنکھیں ہو اور نظر نہ آئے، ہے نا، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، پیدا ہوتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا، کان لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بہرے ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے، زبان ہوتی ہے، گلے میں تھوریکس وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، لیرنگس ہوتا ہے، لیکن بول نہیں پاتے، بات نہیں کر پاتے، سن نہیں پاتے۔ تو وہ اس لیے اس نے پیدا فرمائے ہیں تاکہ انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ سب چیزیں جو سبب ہیں یا اسباب ہیں، یہ سب چیزیں اسباب ہیں، اصل ان کا خالق اور ان میں، ان چیزوں میں یہ خاصیت پیدا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آنکھ ہے نظر نہیں آتا ہے، کان ہے نظر نہیں آتا، اسی طرح اس نے بہت سارے لوگ ایسے بنائے کہ دو پیر ہیں سب کے، لیکن کچھ لوگ ہیں ایک پیر کٹا ہوا ہے، تاکہ دو پیر والے کو سمجھ آئے کہ یہ دو پیر اللہ کی نعمت ہے، دو آنکھیں دی، ایک کی آنکھ کچھ ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ، دو آنکھیں نظر نہیں آتی، تو جن کے پاس دو آنکھیں سلامت ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ میرے رب نے فیصلہ کیا کہ مجھے دو آنکھیں دے، اور دونوں چلیں، دونوں صحیح رکھیں، دونوں سے کام لوں میں، اور دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا، اس کا شکر ادا کرے۔ تو یہ ان شارٹ بتا دیا میں نے آپ کو۔ تو آگے اس کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا تھا، ثبوت کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوبھن میں رکھ کر کے پھینکا گیا۔ گوبھن ہوتی ہے منجنیک، جس کو ہم لوگ پلی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، گلیل، گلیل، تو بہت بڑی گلیل تھی، اس کے اندر کرسی بنائی تھی، کرسی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا، اور پھر وہ رسی کاٹی تو وہ گلیل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف بھیج دیا۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، تو اس وجہ سے آگ اندر ڈالے کیسے، ابراہیم علیہ السلام کو اندر کیسے ڈالے، قریب لے جانے والے جل جائے گا، تو ان کو پھر گلیل میں رکھا گیا اور آگے بھیجا گیا۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے مقابل پہنچے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، کس کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور عرض کی، اے ابراہیم کچھ حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے میرے لائق، کوئی خدمت ہے۔ ابھی دیکھیں جبریل علیہ السلام کا عرض کرنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کوئی حاجت ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی کام میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں. اس میں بہت ساری دلائل ہیں. اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر کے ڈالا گیا آگ کی طرف, تو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اتنی سی دیر میں وہاں سے یہاں پہنچ بھی گئے. تو فرشتے کی قوت کتنی ہوتی ہے, ایک تو یہ دلیل ہے. دوسری دلیل یہ کہ فرشتے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے خادم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے خادم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام جو ہے فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں, فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا, جبریل علیہ السلام سے اچھا ایمان تو ہمارا نہیں ہے نا بھائی. کوئی اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتا جیسے وہابی کہتے ہیں, تو جبریل علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو میں پوری کر دوں. ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب عرض کی کہ ابراہیم کچھ حاجت ہے, تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہے مگر تم سے نہیں, یہ آپ کا مقام ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ اسباب کو استعمال کرو, ہمیں تو حکم ہے کہ اسباب کو استعمال کرو. جس چیز سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو, سبب کو یوز کر سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو, اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہے, یہ ان کا مقام ہے کہ سبب آ گیا ہے, فرشتہ سامنے آ گیا ہے, لیکن اس سے بھی کہتے ہیں کہ میری حاجت اللہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا کہ حاجت تو ہے کہ اس آگ سے بچنا ہے نا, جلنا نہیں ہے, لیکن حاجت تم سے نہیں ہے, تم سے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر مجھ سے حاجت نہیں ہے تو پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے, اسی سے کہیے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ یہ میری حاجت ہے, وہ پورا فرما دے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جواب جو ہے وہ قابل دید ہے, بلکہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اچھا ٹھیک ہے مجھ سے حاجت نہیں تو جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کر دیجئے, تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں علمہ بحالی کفانی عن سوالی, علمہ بحالی, علمہ بحالی کفانی عن سوالی, کہ اس کا علم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے حال کے بارے میں جاننا, میں مجھے پتا ہے کہ جس حال میں میں ہوں وہ میرے رب کو پتا ہے, جس حال میں میں ہوں وہ میرے رب کو پتا ہے, تو اس کا یہ پتا ہونا میرے سوال کرنے کے لیے میرے کافی ہے, میرے سوال کرنے پر کافی ہے, یعنی مجھے سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, اس کا یہ جان لینا ہی کافی ہے, مجھے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے, اس کا جاننا کہ میں حال میں ہوں یہی میرے لیے کافی, مجھے سوال کی ضرورت نہیں ہوئی. تو جب یہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قرآن اس پہ گواہ ہے. کیا ارشاد ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, یا نارو, اللہ تبارک لفظ یا سے ارشاد فرماتا ہے, اور کس کے لیے؟ جس چیز کو ہم مردہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. ارشاد کس نے فرمایا؟ فرشتوں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا. تو جب یہ ارشاد ہوا تو اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں جل رہی تھی سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی, صرف وہ آگ نہیں, صرف وہ آگ نہیں جو وہاں جل رہی تھی جس میں ابراہیم السلام کو ڈالا گیا تھا, صرف وہ آگ نہیں بلکہ تمام روئے زمین پر جتنی بھی تمام آگیں تھی جل رہی تھی سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی, کہ شاید یہ ارشاد مجھ سے ہے, کہ مجھے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی, کون سی؟ جس میں ابراہیم السلام تھے, ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سلامن کا لفظ نہ فرمایا جاتا ہے نا, یا نارو کونی بردم و سلامن, کہ اگر یہ لفظ و سلامن کا لفظ نہ فرمایا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا, تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو ایذا ہوتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ ایذا پہنچاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم دین جو ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر بیٹھی ہوئی چوٹیاں بھی اللہ کے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور مرتے دم تک طالب علم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔